الرحیم. سورہ نساء جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں عائلی زندگی کے، گھریلو زندگی کے احکام، پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے تیمم کے احکام، شراب کی بندش کے احکام، شراب کی ممنوعیت اسی صورت سے شروع ہوئی. اور ابتدا میں یہ کہا گیا کہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو نماز کے وقت شراب نہ پیو. یہاں سے بات شروع ہوئی، آخر میں جا کر پھر ایک دم منع کر دیا گیا کہ شراب نہ پی جائے، ممنوع حرام قرار دے دی. اور جس وقت اللہ تعالی نے حرام قرار دی ہے شراب، تو اس وقت صورت حال یہ تھی کہ مدینے میں تمام گلی کوچوں میں شراب بہ رہی تھی، لوگوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے، گھڑے توڑ دیے، شراب کے برتن توڑ دیے، اور جہاں تک لے گئے تھے وہیں چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تھا. سورہ احزاب میں ایک آیت ہے کہ جب اللہ اور رسول کا حکم معلوم ہو جائے تو پھر مومن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک ہی کام ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. یہ اس دور کی بدنصیبی ہے کہ اس دور میں آپ کو مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی کہتے ہوئے مل جاتے ہیں کہ بات تو صحیح حدیث میں تو آیا ہوگا ایسا، لیکن بھائی زمانے کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے، اور کچھ زمانے کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. یہ گفتگو اس دور میں نہیں تھی. اس دور میں جہاں یہ معلوم ہوا کہ رسول نے یہ فرمایا ہے، بس بات ختم ہو گئی. اس کی بات بہترین مثال ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہے کہ انہیں کسی ساتھی پر سخت غصہ آیا اور قریب تھا کہ وہ اس کے بارے میں کوئی حکم جاری کر دیں یا مارے اسے. اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کر دے. بس یہ سننا تھا کہ وہیں بیٹھ گئے، کوئی لفظ نہیں کہا تھا تمہارے لیے. تو یہ مومن کی صفت ہوتی ہے کہ جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے، تو سر تسلیم خم کر دے. اس صورت میں جیسا کہ میں نے چند احکام آپ کے سامنے عرض کیے، اس کے علاوہ سماجی زندگی میں یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی کا انتخاب کریں، کسی کے پاس امانت رکھیں، کسی کے امانت دیں، ہماری رائے، ہمارا ووٹ، یہ بھی ایک امانت ہے. یہ رائے بھی اسی کے حق میں استعمال ہونی چاہیے جسے ہم دین کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے اور ذمہ داری کے اعتبار سے قابل اعتماد سمجھیں. چنانچہ اپنی رائے دینے، اپنے ووٹ دینے کے بارے میں جو انداز اختیار کیا قرآن نے، وہ اس قدر سخت ہے اور اس قدر زوردار ہے کہ یہ کہہ سکتا تھا اللہ تعالی کہ اہل امانت کو، امین لوگوں کو اپنی رائے دو، لیکن کہا ان اللہ یامرکم، بلا شبہ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں ان کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہوں. رائے بھی بہت بڑی امانت ہے. ہم سوسائٹی میں کسی ادارے کے لیے، کسی تنظیم کے لیے، کسی مسئلے کے لیے، مسلمانوں کے کسی کام کاج کے لیے کسی کا انتخاب کریں تو تمام چیزوں سے ماورا ہو کر، تعلقات سے، روابط سے، جانبداریوں سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے محض اللہ کے لیے، امت کی خیرخواہی میں، اس ادارے کی خیرخواہی میں، اس تنظیم کی خیرخواہی میں، خالصتاً اللہ کو پیش نظر رکھ کر اپنی رائے کا اظہار کریں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلے کریں. ایک حدیث ہے بخاری کی, اور امام بخاری نے اپنے جامع میں صحیح میں سے چار جگہ نقل کیا ہے, مختلف روایتوں سے متن کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ چار جگہ اسے نقل کیا ہے. وہ تفصیلی روایت تو میں نہیں سنا رہا ہوں, اس کا ایک حصہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے سات قسم کے بندے عرش کے سائے میں ہوں گے یا اللہ کے سائے میں ہوں گے, دونوں الفاظ آتے ہیں. سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. اور اس میں سے سب سے پہلا مقام جس کا ہے, سب سے پہلے جس کا ذکر ہے, وہ الامام العادل, وہ امام جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا. امام صرف اسی کو نہیں کہتے جو دو رکعت پڑھاتا ہوں, زندگی کے ہر معاملے میں جو ذمہ دار و پیشوا ہے وہ امام کہلاتا ہے. پہلا امام تو ہمارا خلیفہ وقت ہوگا, جو خلیفہ وقت ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا خلیفہ امام وقت بنتا ہے اسی مسلح سے, اس لیے جو مسلح پر کھڑے ہونے کے لائق ہے وہی قیادت کے لائق بھی. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس دور میں مسلح الگ کر دیا گیا اور خلافت کی مسند الگ کر دی گئی, اس کے لیے کچھ اور صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں, اس کے لیے کچھ اور صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں. لیکن ہماری خلافت جس طرح چلی ہے اور ہماری ابتدا تاریخ کی جس طرح چلی ہے, تو ابو بکر صدیق خلیفہ رسول بنے خلیفہ کے بعد, بلا فصل خلیفہ بنے رسول کے بعد, اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں, اپنی موجودگی میں عمر و ابو بکر کے سوا کسی کو اپنے مسلح پر کھڑا نہیں کیا, امامت کے لیے اپنے بجائے انہی کو کھڑا کیا. جبکہ خواتین نے کہا بھی کہ اے اللہ کے رسول, حضرت ابو بکر بہت نرم دل ہیں, کمزور دل والے ہیں, بھرا جائے گی ان کی طبیعت, وہ رقیق القلب ہیں, برداشت نہیں کر سکیں گے اس بات کو, آپ کے مسلح پر کھڑا نہیں ہو سکیں گے. تو آپ نے فرمایا تم مجھ سے اس طرح بحث کرتی ہو جس طرح مصری کی عورتیں بحث کرتی ہیں, کیوں بحث کرتی ہو؟ میں نے کہا کہ ابو بکر ہی مسلح پر کھڑے ہوں, اور اس کو لوگوں نے پھر دلیل بنایا کہ چونکہ مسلح پر آپ کو کھڑا کیا اس لیے خلافت بھی آپ ہی کا حق ہے. تو یہ جو عرش کے سائے میں ایک شخص ہوگا وہ ہوگا جو امام ہو اور عادل ہو, خلیفہ ہو وہ عادل کرے, امام مسجد ہو وہ عادل کرے, سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے, سب کو ایک نگاہ سے دیکھے, سب کے ساتھ ایک سا معاملہ کرے. اس کے بعد گھر کا امام مرد ہے, خاندان کا مرد جو خاندان کا امام ہے, قوام ہے, وہی امام ہے. گھر میں سب کے ساتھ انصاف کرے, بچے ہیں, بیوی ہے, اگر دو ہیں تو انصاف کرے, ایک ہے تو بچوں کے درمیان انصاف کرے, گھر کے میں ہر ایک کے ساتھ معاملہ انصاف کا کرے, کسی کا حق نہ دبائے, کسی کو کم نہ دے, کسی کا حق نہ مارے. اس طرح پھر ادارے ہیں, تنظیمیں ہیں, ان کے امام ہوتے ہیں, ان کے قائد ہوتے ہیں, ان کے پیشوا ہوتے ہیں. تو ہر جگہ جو بھی جہاں امام ہے, ان تحکموا بالعدل, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انصاف کے ساتھ اگر فیصلہ نہ ہو تو یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی. اس پوری دنیا کا قیام اگر آپ اندازہ کریں تو عدل ہی پر یہ دنیا قائم ہے. ایک توازن ہے سورج کا اور زمین کا, زمین کا اور چاند کا, چاند کا اور سیاروں کا, ایک فاصلہ مقرر ہے. کل فی فلکین یسبحون, اسی میں سب گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے جگہ پر. اس توازن میں ذرا بگاڑ پیدا ہو جائے دنیا تباہ ہو جائے گی. توازن ہی پر سارا دار مدار ہے. اس لیے انصاف بنیادی ضرورت ہے. اور جب کوئی اقتدار, کوئی حکومت یا کسی تنظیم کا امام یا پیشوا کسی جماعت کا انصاف نہیں کرتا تو وہ جماعت ڈھیر ہو جاتی ہے, وہ تنظیم ڈھیر ہو جاتی ہے, وہ اقتدار ختم ہو جاتا ہے, انصاف ہی کی بنیاد پر قائم رہتا ہے. ان تحکم ان اللہ نما یعظکم بھی, اللہ کتنی بہترین نصیحت تمہیں کر رہا ہے, غور کرو, بہترین نصیحت ہے, تمہارا بھی فائدہ اسی میں ہے. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب انصاف کی بات کرتا ہے تو اس کے قلب کو ایک اطمینان, ایک سکون ملتا ہے جو کسی قیمت پر خرید نہیں سکتے آپ, کسی شاپنگ سینٹر میں نہیں ملتا, کتنی دولت آپ خرچ کریں نہیں میسر آئے. وہ صرف انصاف کا فیصلہ کرنے سے انسان کو میسر آتا ہے. آپ کر کے دیکھیں, انصاف, عدل کی بات, انصاف کی بات, حق کی بات کہہ کے دیکھیں, کر کے دیکھیں, قلب کو ایک اطمینان ہوگا. نقصان بھی پہنچ سکتا ہے, کوئی ضرب بھی لگ سکتی ہے, لیکن اس ضرب میں جو مزہ آئے گا آپ کو, اس نقصان میں جو مزہ آئے گا آپ کو, اس کے نتیجے میں آپ کو قلب کو سکون پیدا ہوگا کہ میں نے تو اللہ کے لیے ایسا کیا تھا, صحیح صحیح کیا تھا, اب اللہ کو جو مرضی ہے, جو منشا ہے اس کا. اس کے بعد پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تنازع ہو جائے, اختلاف ہو جائے, لڑائی ہو جائے کسی بات کے سلسلے میں, تو اللہ اور رسول کی طرف اسے لوٹاؤ, وہاں فیصلہ لو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم واقعی اللہ اور اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے. اس کے بعد ایک یہ رکوع جو چل رہا ہے یہاں سے آخر, ایک چار رکوع تک سلسلہ چلے گا, اس میں خاص طور پر جو بات اتنے دنوں کے مطالعے کے بعد میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. وہ حقیقت اور گہری بات یہ ہے کہ منافقین سب سے زیادہ جس چیز سے کتراتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی شریعت سے اور اللہ کے رسول کی سنت سے کتراتے ہیں. انہیں جو بے بیر ہے, دشمنی ہے, یا نہیں جسے پورا کر پاتے, وہ اللہ کے رسول کی شریعت ہے, رسول کی اتباع ہے, اتباع رسول ہے. چنانچہ آپ نے جہاں جہاں یہ سنا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے, سنت کا تو ثبوت ہی نہیں ہے, حدیث کا تو ثبوت ہی نہیں ہے, منکرین حدیث کی ایک پوری ٹولی ہے, وہ یہ آزادی چاہتے ہیں کہ سنت جو ہے یا شریعت محمدی جو ہے وہ پوری انسانی زندگی کو جکڑ لیتی ہے اپنے اندر, اور پورے طور پر آدمی کو زندگی کے ہر ہر گوشے میں مسلم بننا پڑتا ہے. وہ بہت مشکل ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے. مثلا قرآن نے یہ تو بیان کیا کہ نماز پڑھو, لیکن کن کن اوقات میں پڑھو, کس طرح پڑھو, کتنی رکعتیں پڑھو, یہ سب حدیث سے اور سنت سے معلوم ہوگا. اور جب آپ سنت سے بیدار ہو جائیں گے, سنت کو نگاہ میں نہیں رکھیں گے, تو بڑی آزادیاں مل جائیں گی آپ کو. چنانچہ وہ قرآن کو پڑھ پڑھ کے یہ حماقتیں بھی کرنے لگے کہ وہ کہتے ہیں صرف تین وقت کی نماز ہے قرآن میں, دو وقت کی ختم ہو جاتی ہے. اس طرح حدیث, آپ اس کو لیں زکوٰۃ کو, تو زکوٰۃ بھی تکمیل پاتی ہے, زکوٰۃ کا حکم بھی تکمیل پاتا ہے سنت سے اور حدیث سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, سیرت سے. وہ اگر ہم تعامل ختم کر دیں اس کا اور سنت کی باتیں بیچ سے ہٹا دیں تو نہ زکوٰۃ پوری ہو سکتی ہے نہ کوئی اور چیز پوری ہو سکتی ہے. تو اس نقطے کو دیکھیے الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو یہ الزام رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس قرآن پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنا مقدمہ لے جائیں طاغوت کے پاس، فیصلہ مقدموں کا کرائیں اپنے طاغوت سے. اور معاف کیجئے گا، اس ملک میں بھی مسلمانوں میں یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے مسائل میں، خواتین تو عام طور پر شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کرانا چاہتی نہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہاں کے قانون کے مطابق کرائیں گے. اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہاں کے قوانین میں خاتون کو کچھ زیادہ حق مل جاتا ہے، کچھ زیادہ فائدہ بینیفٹ زیادہ مل جاتا ہے، زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن یہ کفر سے کم بات نہیں ہے کہ آدمی دین کو چھوڑ کر، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر، یا اسے پسے پشت ڈال کر، یا اس کو رد کر کے اور موجودہ حاکم طاغوت کے پاس جائے اپنا مقدمہ لے کر. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ حکم ان کو یہ دیا گیا کہ اس کا انکار کریں، کفر کریں اس سے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يَضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، لیکن شیطان کا فیصلہ ارادہ یہ ہے کہ تمہیں بہت دور کی گمراہی میں لے جائے. چنانچہ دور کی گمراہی، آگے چلیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، یہ منافقین کے تذکرے ہیں، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، تو نہیں آتے. نہیں آتے میں ہونا یہ چاہیے تھا ہمارے لحاظ سے کہ نہیں آتے اللہ کی طرف اور نہیں آتے رسول کی طرف، چونکہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف نہیں آتے. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تم منافقین کو دیکھو گے کہ وہ کتراتے ہیں اے رسول تم سے. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ کتراتے ہیں اللہ کی کتاب سے اور تم سے رسول سے، لیکن در حقیقت منافقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس چیز سے بچتے ہیں یا ہٹتے ہیں یا جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ رسول کی سنت ہوتی ہے، شریعت میں اپنے آپ کو نہیں لگانا چاہتے، شریعت کا پابند اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہتے، رسول سے وہ کتراتے ہیں، رسول کی سنت سے کتراتے ہیں. اور دین کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ کی میری زندگی سنت رسول کے مطابق ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو جائے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری پوری زندگی کے لیے نمونہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہماری پوری زندگی کا نمونہ ہے. تو آپ کی اتباع کرنا یہی دین ہے، آپ کی سنت پر چلنا یہی دین ہے. چنانچہ اسی میں دو تین رکوع آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے پھر کلیئر کٹ یہ بات کہی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت وہی کر سکتا ہے یا وہی کر رہا ہے جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے. رسول کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. رسول کی اطاعت سے جو نکلا وہ کہنے کو کہتا رہے کہ صاحب اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے، سارے راستے حق ہیں، ہم تو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، ادھر سے چلے جائیں، ادھر سے چلے جائیں، ادھر سے چلے جائیں، سب راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں، سارے دین حق ہیں. جی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد اب ایک ہی راستہ حق ہے، وہ یہ کہ سنت رسول پر چلا جائے. اب نجات وابستہ ہے دامن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کی کامیابی وابستہ ہے دامن رسول سے، خدا کی رضا کا دامن وابستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے. کوئی شخص رضا نہیں پا سکتا اللہ کی، کوئی نجات نہیں پا سکتا، دنیا میں کوئی دین پر نہیں چل سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہونا چاہے. چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تمام اختلافات میں، تمام مناقشوں میں، تمام تنازعات میں آپ کو فیصلہ کن نہ بنا لیں. جب تک آپ کو فیصلہ کن نہ بنا لیں اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. پھر یہ کہ آپ کو فیصلہ کن کس طرح بنائیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر ایسا آپ کو فیصلہ کن بنا لیں کہ جو فیصلہ آپ فرمائیں اس کے لیے ان کے دلوں میں ذرا برابر بھی کوئی تنگی نہ ہو، ذرا برابر بھی کوئی میل نہ ہو، 100%. ویسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کر دیں کہ جو آپ نے فرما دیا وہی حق ہے، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہی صحیح ہے، دل تسلیم کر لے ان کا، تب وہ صاحب ایمان ہوں گے. بہت زوردار آیت ہے قرآن کی، یہ نگاہ میں رکھنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تقریر فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کسی موضوع پر تقریر فرما رہے ہوں گے، یاد نہیں مجھے اس وقت، ابو بکر صاحب سے پوچھ لیں گے اگر ان کو یاد رہ گیا ہو، نہیں یاد ہے. اچھا، تو کسی موضوع پر تقریر فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تقریر ہوتی ہے تو یہ تو دوسری منزل پر ہے، دوسری منزل کا تصور نہیں تھا مدینے میں، پہلی منزل پر مسجد ہوتی تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، یعنی ہاتھ اٹھاتے تو چھت سے ہاتھ لگ جاتا، کھجور کی چھال پڑی ہوئی تھی، کچی مسجد تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کچی مسجد تھی، مٹی کی بنی ہوئی، کھجور کی چھال نہیں، مسجد تو کچی تھی مگر نمازی وہاں کے بڑے پکے تھے. اب یہ پکی مسجدوں میں اتنے پکے نمازی نہیں ملتے ہیں. اتفاق کی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، تو لوگ آئے، تو کچھ لوگ جیسے کہ آپ نے دیکھا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کناروں پر، تو کچھ لوگ کناروں پر کھڑے تھے. ٹھیک اسی وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہاں آپ نے لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ، تو وہ ابھی دروازے پر تھے وہیں بیٹھ گئے. تو صحابہ نے ان سے کہا آپ آگے تشریف لے جائیے، وہ تو جو یہ کھڑے ہوئے تھے پہلے سے ان سے کہا اللہ کے رسول نے. تو عبداللہ ابن مسعود نے بڑی پیاری بات کہی کہ نام لے کر تو کسی سے نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، کل حشر کے میدان میں اگر اللہ کے رسول نے، اللہ تعالی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے رسول نے کہا تھا بیٹھ جا اور تم کھڑے رہے، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ دیکھیے یہ ان کی زندگی کی بات تھی، اور آج بھی ان کی آواز موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، ان حدیثوں کے ساتھ ہمارا سلوک، ان ہدایتوں کے ساتھ ہمارا سلوک ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں، وہ کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں، اس حکم کے آگے سر جھکا دیں. اگر آپس میں کبھی اختلاف ہو بھی رہا ہو، جھگڑا بھی ہو رہا ہو، اختلاف بھی ہو رہا ہو، اور کوئی سنا دے حدیث آپ کو، ایک دم مان لیجیے، تب تو ایمان ہے. اور اگر اس میں لیت العال آپ نے کی تو دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. عرب میں بہت سی باتیں خراب بھی نظر آئیں، میں عرب میں کچھ دنوں رہا ہوں، مختلف شہروں میں، مختلف شہروں میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے. تو ایک مرتبہ ہم لوگ غالباً طائف میں تھے، ہم نے دیکھا کہ دو عربوں میں بڑی سخت جنگ ہو رہی ہے، اس کو کلب کہہ رہا ہے، اس کو کلب کہہ رہا ہے، کتا لڑائی ہو رہی ہے، اور برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کو. اور یہی میں نے گالی سنی، اس سے بڑی گالی نہیں سنی کہ وہاں کلب ابن کلب، خنزیر ابن خنزیر، بس یہی گالی ہوتی ہے. اس طرح کی گالی جیسے ہمارے ہندوستان میں ہوتی ہے، موٹی موٹی، کئی کئی من کی ہوتی ہیں، وہ نہیں، ہم نے سنی. ہاں میں یہ زیادہ سے زیادہ میں نے سنی. خیر وہاں جب یہ لڑائی ہو رہی تھی اور گفتگو اس طرح کی چلی آپس میں, تو مجھ سے میرے ساتھی نے یہ کہا کہ دیکھو اس کی اس جنگ کو میں ابھی ایک منٹ میں بند کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی کوئی جادو ہوگا آپ کے پاس؟ وہ وہاں گئے اور انہوں نے کہا اللہم صلی علی محمد, ایک دم رک گئے دونوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہی ایک دم دونوں رک گئے, پھر لڑائی ختم ہو گئی. وہ اپنے راستے پہ چلا گیا یا اپنے راستے پہ چلا گیا. تو یہ عشق اور یہ تعلق اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں نجات ہے. اور یہ مجھے یقین ہے کہ امت میں تمام خرابیوں کے باوجود عشق کا یہ شرارہ اب بھی موجود ہے, اللہ کی مہربانی سے یہ تعلق اب بھی موجود ہے مسلمانوں میں. خرابیاں تو ہیں, کمزوریاں ہیں, گناہ ہیں, غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, لیکن یہ تعلق ابھی تک موجود ہے. اور اس تعلق ہی کا برکت کی برکت ہے کہ الحمدللہ جب کبھی کوئی میدان آتا ہے یا کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ کے یہ بندے دین سے چمٹ جاتے ہیں اور دین کی مداوا کرتے ہیں الحمدللہ. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گہرا تعلق, یہ دائمی تعلق, یہ اگر رہے انسان کو تو دین پر وہ قائم رہتا ہے. اس لیے کہ دین پر قائم رکھنے والی چیز محض عقل فلسفہ نہیں ہے, دین پر قائم رکھنے والی چیز اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت ہے, بے پناہ لگاؤ ہے. اس عشق اور اس جذباتی تعلق کے بغیر دین پر عمل ممکن نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلق, اس کو محبت کہتے ہیں. یہ محبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے بارے میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی ہے. وہاں ہے آیت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے نزدیک النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی کی ذات, نبی مومنین کے نزدیک ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور اولا ہیں, افضل ہیں, اپنی جان سے زیادہ وہ لحاظ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے تحت, اس آیت کے تحت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے, دو لفظوں کا ہے. قول یہ نقل کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آگ میں جلانا چاہے تو حرام ہے, ہم اپنے آپ کو آگ میں جلانا چاہیں تو یہ حرام ہے, اپنی جان کو نہیں لے سکتے, جلا نہیں سکتے اپنے آپ کو. لیکن فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہے کسی سے, آپ کسی سے کہیں کہ اپنی جان جلا دو تو یہ واجب ہو جائے گا. اور فرمایا آپ نے تو میری جان پر مجھ سے زیادہ حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اس درجہ اگر بات ہو تو محبت سمجھیے کہ موجود ہے. اور اس محبت ہی کے نتیجے تھے, ایک حدیث میں آتا ہے ایک واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نماز کے بعد, نماز کے بعد آپ بیٹھ جاتے تھے, لوگوں سے باتیں کرتے تھے, پوچھتے تھے, خواب بیان کرتے تھے, کچھ اور ذکر کرتے تھے, پوچھا کہ فلاں صحابی نہیں آئے ہیں کئی دن سے, تو لوگوں نے کہا, بتایا کہ وہ بیمار ہیں. آپ گئے دیکھنے کے لیے, عیادت کے لیے گئے, جا کے دیکھا تو بہت پیلے پڑے ہوئے تھے, رنگ پیلا پڑا ہوا تھا, مضمحل ہو گئے تھے, بہت نقی اور کمزور ہو گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, کیا بیماری لائق ہے, تم تو بہت کمزور ہو گئے ہو, رنگ پیلا پڑ گیا ہے, کیا بیماری ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی بیماری نہیں, نہ زکام ہے, نہ بخار ہے, نہ کوئی اور بیماری ہے, نہ جگر خراب ہے, ایک فکر نے پریشان کر رکھا ہے. صحابہ کو اور فکر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فکر ہوئی کہ کیا ایسی فکر ہو گئی اس کو کہ صحت ڈھل گئی ہے، خراب ہو گئی ہے. تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فکر ہو گئی ہے؟ کہا فکر یہ ہو گئی ہے اللہ کے رسول کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، ختم المرسلین ہیں، تمام پیغمبروں سے زیادہ افضل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، جنت میں جو مقام آپ کا ہوگا، جو درجہ آپ کا ہوگا، وہاں تو رسائی نہیں ہو سکے گی دوسرے پیغمبروں کی بھی، دوسرے لوگوں کی بھی رسائی نہیں، آپ تو افضل ہیں سب سے. تو جب وہاں اور پیغمبروں کی بھی رسائی نہیں ہو سکے گی تو مجھ جیسا آدنا غلام آپ کا بھلا جنت میں آپ سے کیسے مل سکے گا، اور آپ تک رسائی میری کیسی ہو سکے گی، اور پھر میں ایسی جنت کا لے کے کروں گا کیا جہاں آپ سے ملاقات میری نہ ہو؟ یہ پریشانی ہے. وہ جنت جس میں آپ سے میری ملاقات نہ ہو سکے، اس جنت کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ یہ پریشانی ہے. میں ہے پریشانی کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا اور اس کے بعد اس شخص سے کہا المرء ما من احب، جو شخص جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ ایسے رہے گا. صحابہ کا بیان یہ ہے کہ اس شخص کے چہرے پر ایک دم خوشی دوڑ گئی، جیسے صحت اسے حاصل ہو گئی. یہ صحابہ کرام کا تعلق تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی محبت نے ان کو اس درجے پر پہنچایا تھا کہ آسمان کی آنکھ نے ان جیسے اچھے انسان روئے زمین پر کبھی نہیں دیکھے، وہ قیامت تک نہیں دیکھ سکتے. وہ اسی محبت کی بنیاد پر اس درجے میں پہنچے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی سنت کی اتباع، یہی اصل دین ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی، آپ کو بھی. اس میں جو اور باتیں بیان کی گئی ہیں پھر انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے، بہت 11:30 تو ہو گئے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو پھر انشاءاللہ عرض کریں گے. یہ آج کی صحبت میں اور آج کی مجلس میں یہ دو نقطے کی بات ذہن میں رکھی ہے کہ دین سر تاسا سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، ان کی سنت کی اتباع کا نام ہے، اور ان کی سنت کی اتباع اور ان کی اطاعت یہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، شیخ سعدی کا شعر ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، محمد مصطفیٰ سے اپنے آپ کو جوڑو، وہاں پہنچاؤ اپنے آپ کو، کہ دین سارا کا سارا یہی ہے. اگر بہو نہ رسی دی تمام بول حبیست، اگر محمد تک نہ پہنچے تم تو پھر سب بول حوی ہے. جو بھی کچھ کہتے رہو، بولتے رہو، فلسفے بھگارتے رہو، کچھ نہیں ہے. دین صرف یہی ہے کہ سنت رسول کی اتباع ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم چل سکیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق ارزانی فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ.